سنتوں سے فارغ ہو کر نمازیوں کا خیال رکھتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے ساتھی قریب قریب ہو جائیں انشاءاللہ درس قرآن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى خلفاء الراشدين المهديين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تباعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم صدق الله العظيم. قرآن کریم فرقان حمید کا یہ دسواں پارہ ہے. سورہ انفال اور سورہ انفال کا یہ پانچواں رکوع ہے اور دسویں پارے کا یہ پہلا رکوع ہے. سورہ انفال پوری کی پوری صورت زیادہ تر غزوہ بدر ہی کا اس صورت میں تذکرہ ہے. غزوہ بدر کے مختلف پہلوؤں کا ذکر اس صورت میں کیا گیا ہے. گزشتہ دروس میں اس صورت کی شروع میں آپ غزوات کے ذریعے جو مال حاصل ہوتا ہے اس مال کا ذکر اس صورت کے شروع میں آپ سن چکے ہیں. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول. مال غنیمت کے بارے میں آپ سے سوال ہوا تو میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ملکیت ہے. اور یہ اس لیے شروع میں اس کا تذکرہ ہوا کہ تاکہ مال کی محبت ان کے دلوں میں نہ بیٹھ جائے اور یہ جو غزوات میں شریک ہوتے ہیں اور اللہ کی مدد دیکھتے ہیں فرشتوں کے ذریعے اللہ کی مدد آتی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مال حاصل کرنے کے بعد ان کے دلوں میں مال کی محبت بیٹھ جائے اور پھر غزوات میں اس لیے شامل ہوں کہ مال ہمیں ملے گا. تو فرمایا نہیں, یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ملکیت ہے اور اللہ نے اپنے رسول کے حوالے کیا, وہ مرضی جس طرح چاہے جہاں چاہے خرچ کرے. اور اصل چیز جو تمہاری فتح کا ذریعہ بنی وہ تمہارا اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین اور اللہ پر توکل اور تمہارا اخلاص، اخلاص کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں فتح عطا کی تاکہ دنیا کی اور مال کی محبت نہ بیٹھے۔ اب جب صحابہ کے دلوں میں ایمان اور تقوی گھر کر گیا اور مال کی محبت نہیں بیٹھی، اور اللہ تبارک و تعالی علیم بذات الصدور ذات ہے، تو پھر آگے اسی صورت میں اس مال کے بارے میں ذکر ہوا کہ ہے تو اللہ کی ملکیت اور اللہ کے رسول کی ملکیت، اللہ نے اپنے پیغمبر کی ملکیت میں دے دیا، لیکن جو ان غزوات میں شریک ہوں گے اس میں سے چار حصے ان کے ہوں گے اور ایک حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کا، جو خمس ہوگا پانچواں حصہ ہوگا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا، باقی چار حصے جو ان غزوات میں شریک ہوں گے ان پر برابر برابر تقسیم کر دیے جائیں گے۔ تو اب وہ لوگ، ان کے دلوں میں ایمان گھر کر گیا، اللہ پر یقین، اللہ پر توکل، بھروسہ، اب مال کی محبت نہیں رہی، تو یہ ان کا حق ہے یہ مال ان کو دے دیا جائے۔ تو شروع میں یہ نہیں کہا تھا کہ چار حصے ان کو ملیں گے، پانچواں حصہ اللہ کے نبی کا نہیں، سارے کا سارا اللہ کے نبی کے اختیار میں ہے، جسے چاہے دے دے، تاکہ یہ لوگ مال کے لیے نہ آئیں، اور یہ اس لیے نہ آئیں کہ یہ مال ہمیں ملے گا۔ تو اب آگے بتا دیا کہ نہیں، چار حصے ان کے ہیں۔ اور ہوتا ایسا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی میری خصوصیات میں سے ہے، بہت سی اس امت کی خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اموال غنیمت، مال غنیمت، بنی اسرائیل میں جو مال غنیمت آتا تھا وہ تقسیم نہیں ہوتا تھا، ایک مخصوص جگہ ہوتی تھی، وہاں اس مال کو رکھ دیا جاتا تھا، اگر وہ اخلاص کے ساتھ وہ اس غزوے میں اور پیغمبر کے ساتھ جو اس وقت کے نبی ہوتے تھے اگر جنگوں میں شریک ہوئے ہوتے لوگ اور مال جو حاصل کرتے تو وہ ایک آسمان سے آگ آتی اور آگ اسے جلا دیتی، کسی کو کچھ نہیں ملتا تھا وہ آگ، تو وہ علامت ہوتی تھی اس کی کہ یہ اخلاص ہے ان کے اندر اور یہ اللہ نے قبول کر لیا، ان کے اس محنت کو، ان کے اس غزوے کو اللہ نے قبول کر لیا۔ اور جس مال کو آگ نہ جلاتی تو یہ ایسا ہوتا کہ ان کی نیت کے اندر کچھ کھوٹ تھا تو وہ مال وہیں گل جاتا، خراب ہو جاتا، لیکن کوئی اسے اٹھاتا نہیں تھا۔ تو کسی کے لیے مال غنیمت لینا جائز نہیں تھا، جس طرح قربانی کے بارے میں آتا ہے کہ اس امت سے پہلی جو امتوں میں قربانیاں ہوتی تھی لیکن قربانی کا گوشت نہیں کھایا جاتا تھا، ذبح کر کے کسی پہاڑ پر کسی جگہ پر ڈال دیا جاتا تھا، آگ آسمان سے آتی اور اسے جلا دیتی۔ وہ حضرت آدم کہ دو بیٹوں کی قربانی کا جب تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنی اپنی قربانی ڈال دی، اور ایک کی قربانی جو حابیل کی قربانی تھی آگ آئی اور آگ نے جلا دیا، اور جو قابیل کی قربانی تھی وہی پڑی رہی، گلتی سڑتی رہی، تو وہ علامت تھی کہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی، اور جس کو آگ نے جلا دیا وہ اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ تو اسی طرح مال غنیمت بھی حضور نے فرمایا کہ یہ میری امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے بڑی کرم نوازی فرمائی کہ یہ امت جنگ میں جب شریک ہوتی ہے اور ایسے حالات آتے ہیں اور جو مال ملتا ہے تو وہ انہی میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اسے جلانے کے لیے نہیں رکھا جاتا۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ ان کی آبرو بھی باقی رہ جاتی ہے کہ اگر وہ آگ نہ آئے نہ جلائے تو پھر وہ آبرو ان کی باقی نہیں رہے گی کہ ان کے اندر اخلاص نہیں تھا، تقویٰ نہیں تھا، اس لیے مال وہیں پڑا رہا، نہیں وہ مال ان میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو اب چار حصے ان میں تقسیم کر دیے جائیں، اور جو پانچواں حصہ ہے اللہ فرماتا ہے کہ للہ، اللہ کو تو مال کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بتا دیا کہ کوئی میرے نبی پر احسان نہ جتلائے کہ کسی دوسرے کا مال پیغمبر نے لے لیا، اللہ نے فرمایا نہیں، پہلے میری ملکیت میں آیا اور میں نے اپنے پیغمبر کو دے دیا۔ وہ جو پانچواں حصہ ہے بلا واسطہ، بغیر کسی واسطے کے اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے نبی کے حوالے کر دیا، اب اس کی مرضی، اس میں اپنے لیے جتنا رکھتے ہیں اس کو اختیار ہے، اس کی مرضی، جو اس کا خاندان ہے، جو اس کا خاندان ہے جو زکوٰۃ وغیرہ نہیں لے سکتا، صدقات نہیں لے سکتا، تو اس مال میں سے جو اللہ نے اپنے ملکیت سے، اپنے پیغمبر کی ملکیت میں دیا، تو اپنے اقربا پر اس مال میں سے جتنا جس کے لیے ضرورت سمجھے تقسیم کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ضرورت مند ہیں، یتیم ہیں، جو غزوے میں شریک نہیں ہو سکے لیکن ہیں ضرورت مند ہیں، یتیم ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، آگے ان کی قسموں کا ذکر ہے کہ اس خمس میں سے اللہ کا نبی چاہے تو ان ضرورت مندوں کو بھی دے سکتا ہے، حالانکہ وہ غزوے میں شریک نہیں ہوئے. تو یہ جو پانچواں حصہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے حوالے کیا اور نبی کے اختیار میں ہے, وہ جسے چاہے جتنا دے دے, لیکن انہی قسموں میں سے دے گا, ان سے باہر نہیں دے گا. یہ جو قسمیں قرآن میں بیان ہوئی انہی میں سے دے گا, اور اس میں سب سے پہلا حق اقربا کا آتا ہے, حضور کے خاندان کا. لیکن اللہ کے نبی کو اختیار اس لیے دیا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب خمس آیا حضور کے پاس, مال غنیمت میں سے خمس پانچواں حصہ جب آیا, حضرت فاطمہ الزہرا, صحیح بخاری کی روایت ہے, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا کہ مال آیا ہے, اور حضرت فاطمہ کی اس وقت جو مالی اعتبار سے آپ کی جو پریشانی تھی ایسی تھی کہ آپ مشکیزہ بھر کر لاتی تھی, گھر کے کام کرتے کرتے چکی پیستے پیستے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے تھے, جسم پر نشان پڑ گئے تھے, تو حضرت فاطمہ خود گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ابا جان آپ کے پاس مال آیا ہے اور ہماری حالات ایسی ہے کہ ہمیں کسی خادمہ کی ضرورت ہے, اگر کوئی خادمہ ہے تو وہ ہمیں دے تاکہ میرے کام میں وہ ہاتھ بٹائیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی اصحاب صفہ والے تجھ سے زیادہ ضرورت مند ہیں, جو وہ صحابہ جو صفہ والے ہیں وہ تجھ سے زیادہ ضرورت مند ہیں, جب تک میں ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر دیتا میں تجھے نہیں دے سکتا. اور وہ تسبیح بتا دی کہ یہ مال سے یہ بہتر ہے, یہ تسبیح آپ پڑھتے رہیں, جس کو تسبیح فاطمی بھی کہا جاتا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ اختیار میں حضور کے دے دیا تھا کہ آپ چاہیں اپنے خاندان میں دیں, یا آپ چاہیں اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ اس کو باہر بھی دے سکتے ہیں, جیسے اصحاب صفہ والوں کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ زیادہ ضرورت مند ہیں, ان کی فیملیاں زیادہ ضرورت مند ہیں, تو اس مال میں سے پہلے ان کو دوں گا, جب تک ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تو میں آپ کو نہیں دے سکتا. تو حضور نے نہیں یہ نہیں فرمایا کہ میرے اختیار میں نہیں ہے, لیکن حضور نے فرمایا کہ میں ان کو پہلے دوں گا, ان کی ضرورتوں کو پہلے پورا کروں گا, پھر حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ آپ کے لیے ہوگا. لیکن حضرت فاطمہ پھر بخوشی خوشی وہاں سے واپس چلی گئی, ایسا نہیں ہے کہ ناراضگی کا اظہار کیا یا ناراض ہوئی, نہیں, حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلی گئی. تو ابتدائی آیتوں میں اس خمس کا ذکر ہے, اور پھر آگے جو آیتیں ہیں ان میں غزوہ بدر کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے, اور یہ بتایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ بعض واقعات اچانک ہو جاتے ہیں. دنیا میں ہے انسان, جب دنیا میں زندگی گزارتا ہے کوئی واقعات اچانک ہو جاتے ہیں, لیکن ان واقعات کے پیچھے بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے, اور تدبیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کار فرما ہوتی ہے. ہم تو کہتے ہیں اچانک ایسا ہو گیا, لیکن وہ اچانک نہیں ہوتا, اس کے پیچھے کوئی تدبیریں ہوتی ہیں. اسی طرح غزوہ بدر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اچانک ہو گیا, صحابہ جنگ کے لیے نہیں آئے تھے, وہ باقاعدہ اعلان کر کے نہیں آئے تھے کہ ہم نے جنگ لڑنی ہے, وہ ایک قافلے کے لیے آئے تھے تاکہ ان کی طاقت کو کمزور کیا جائے مالی اعتبار سے, اور اس قافلے کو روکا جائے جو ابو سفیان تجارت کا قافلہ لے کر آ رہا تھا. تو اس نیت سے آئے تھے, اور یہ ذہن میں تھا ہی نہیں کہ ابو جہل بھی مکہ سے لشکر لے کر آ جائے گا اور اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ ہوگا, تو پھر اس کی تیاری کر کے آتے. لیکن اس غزوے کے پیچھے بھی اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب میری تدبیر تھی, اور میں نے یہ کروانا ہی کروانا تھا, ان دو جماعتوں کو آپس میں لڑوانا تھا, اور ان دو جماعتوں نے آپس میں مقابلہ کرنا تھا, اور اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت تھی. اور پھر حالات اللہ نے ایسے پیدا کیے کہ پہلے اس بارے میں سوچا نہیں, مشورہ نہیں ہوا کہ یہ غزوہ ہوگا یہ کیسے, لیکن جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو ابو جہل کے دل میں بھی اللہ نے یہ ڈال دیا کہ اب آگے ہیں. ابو سفیان نے کہا بھی ابو جہل سے کہ ہمارا قافلہ بچ گیا ہے, ہمارا مقصد پورا ہو گیا ہے, وہ نکل گیا ہے مکہ کی طرف, تو اب یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے, واپس چلے جاتے ہیں. اب یہاں کیونکہ اتنا بڑا لشکر ہے, اس کے اخراجات بھی بہت زیادہ ہیں, روزانہ 10 اونٹ ذبح ہوتے تھے اس لشکر کے لیے, اتنا بڑا لشکر تھا, تو اسی اخراجات ہیں. تو ابو جہل نے کہا کہ نہیں, وہ تکبر میں تھا, غرور میں تھا کہ نہیں, ہم بدر کے مقام پر پہنچ کر جشن منائیں گے اور اتنے دن وہاں پر ٹھہریں گے اور خوشی کا جشن منا کر ٹھہر کر پھر واپس آئیں گے, ویسے واپس نہیں آتے. تو اس کے پیچھے بھی اللہ کی تدبیر تھی کہ ان کو وہاں تک پہنچانا تھا, وہ اپنی مقتلگاہ کی طرف آ رہے تھے. اور ادھر صحابہ اکرام کو جب پتہ چلا تو وہاں بھی کوئی باقاعدہ مشورے کا موقع نہیں ملا, اچانک ایک ہی رات کے بعد, ایک رات بدر میں گزاری تھی تو آگے ان دونوں جماعتوں نے آپس میں ٹکرانا تھا. تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ یہ جنگ کے لیے نہیں آئے تھے اور دوسری طرف سے بڑی تیاری کر کے آئے تھے, اور یہ میدان کے اس حصے میں تھے. اس میدان کا نقشہ آج کے درس میں کھینچا گیا ہے کہ دوسری طرف مشرکین کا لشکر تھا اور اس طرف ایمان والوں کا اور صحابہ کا لشکر تھا، اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ ان یہ آپس میں لڑیں گے، اور باقاعدہ آپس میں بات چیت کا موقع بھی نہیں دیا گیا کہ یہ دونوں لشکر آپس میں بات چیت کر لیں، کوئی معاہدہ کر لیں، جیسے صلح حدیبیہ کے مقام پر معاہدہ ہوا تھا، کوئی معاہدہ کر لیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ معاہدے کے لیے بیٹھ جاتے تو کوئی نہ کوئی راستہ ایسا نکال دیتے کہ جنگ نہ ہوتی، اور میں خدا کی یہ منشا تھی کہ یہ جنگ ہو، تو اس لیے اس معاہدے کی صورت ہی نہیں بنی، فوراً وہ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ کل جنگ ہو گئی۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ فرماتے ہیں جیسے ہی وہ لشکر آیا وہاں پر ٹھہرا، تو ہر ایک لشکر کی طرف سے کہ معلومات کرو کتنے بندے ہیں، اس طرف سے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پتہ کیا جائے کہ کتنے لوگ ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، حدیث میں آتا ہے کہ تعداد کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن ان کے لیے جو اونٹ ذبح ہوتے ہیں روزانہ 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں، اور اس وقت یہ مشہور تھا کہ 100 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ روزانہ ذبح ہوتا تھا، تو حضور نے فرمایا 1000 کا لشکر ہے، اور وہ تھا بھی 1000 کا۔ اور ابو جہل نے بھی ایسا ہی کیا کہ پتہ کیا جائے کہ مسلمانوں کا لشکر کتنا ہے، تو ابو جہل کو بتایا گیا کہ ایک اونٹ ذبح ہوتا ہے، ایک اونٹ ذبح ہوتا ہے، کیونکہ اس طرف تو کھانے والے تھے، نوجوان تھے، جو مشرکین کا لشکر آیا تھا، تو اس طرف تو صابرین کی جماعت تھی، صحابہ کی، وہ پیٹوں پر پتھر باندھنے والے تھے، تو ایک اونٹ ذبح ہوتا ہے، تو ابو جہل نے کہا 100 آدمی ہیں، یہ تو ہمارے پہلے ہی حملے میں یہ مارے جائیں گے، اور یہاں 313 تھے۔ اور جب وہ لشکر آمنے سامنے ہوا، رات گزری، اور اس بارے میں پہلے گزر چکا کہ اللہ کے نبی ساری رات دعائیں کرتے رہے، جب صبح کو صف بندی ہوئی اور بالکل سامنے آ گئے دونوں لشکر، اور آمنے سامنے کھڑے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، تو اللہ نے ایسی نظر بندی کی دونوں طرف سے کہ صحابہ جب دیکھتے، صحابہ کہتے تو یہ تو کہتے تھے 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں، تو یہ تو 100 آدمی بھی نہیں ہے مشرکین کی، یعنی وہ اتنا بڑا 1000 کا لشکر صحابہ کو ایسے نظر آتا کہ یہ 100 آدمی بھی نہیں ہے، بالکل قلیل اور کم کر کے دکھایا گیا، تو ان کی ہمت اور بڑھ گئی کہ اب ان سے تو مقابلہ کرنا ہے، یہ تو ہم سے بھی کم ہے، ہم تو 313 ہیں، یہ تو 100 بھی نہیں ہے۔ تو ابو جہل نے جب دیکھا کہ سامنے لشکر ہے، تو ابو جہل نے کہا میں نے تو سوچا تھا یہ 100 ہے، یہ تو 100 بھی نہیں ہے، 100 سے بھی کم ہے، تو صحابہ کا جو لشکر تھا ان کی نظر میں کم دکھایا گیا، اور ادھر جو لشکر ادھر جو لشکر تھا ان کی نظر میں، تاکہ یہ دونوں جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، دونوں جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اور یہ جنگ کروانی ہی کروانی ہے، اور ایسی ہی کیفیت ہوئی، اور وہ حکمت کیا تھی اس کا آج کے درس میں وہ بھی بیان ہوا، تاکہ حق ظاہر ہو جائے اور باطل دب جائے، اور ایسا ہی ہوا کہ وہ ابو جہل جو بڑے اکڑ اکڑ کر آ رہا تھا وہ بھی مارا گیا، اور جو اس کے ساتھ شیطان آیا ہوا تھا ایک قبیلے کے سراقہ بن مالک کی شکل میں، اور اپنی فوج کو لے کر، اور وہ باقاعدہ اس کی فوج نظر آ رہی تھی، تو اس نے بھی بڑے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا، جو بھی تم سے ٹکرائے گا وہ ختم ہو جائے گا، آج کوئی بھی لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا، لیکن جب فرشتوں کو دیکھا وہ بھی بھاگ گیا، پھر ابو جہل بھی مارا گیا، عتبہ بھی مارا گیا، اور بڑے بڑے سردار اس میں مارے گئے 70 کے قریب، اور اتنے ہی گرفتار ہوئے، مال و اسباب چھوڑ کر باقی سارے کے سارے بھاگ گئے، اور وہیں سے پھر اسلام کا دبدبہ شروع ہوا، روب شروع ہوا، اور پھر ان میں وہ جرت نہیں رہی کہ جس طرح پہلے وہ ستایا کرتے تھے مکہ کے اندر، حضرت بلال کو گلیوں میں گھسیٹتے تھے، حضرت سمیہ کے دو ٹکڑے کر دیا ابو جہل نے برچھی مار کر، حضرت سمیہ کے شوہر کو 4 اونٹوں سے باندھ کر، ایک ہاتھ دوسرا ہاتھ، ایک ٹانگ دوسرے ہاتھ، اور مختلف سمت میں دھڑایا اور پورے ٹکڑے ٹکڑے اس کے کر دیے، یاسر پر اسی طرح، جو مظلوم صحابہ تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے، ان پر جو مظلوم غریب صحابہ تھے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جاتے تھے، تو وہ چیز بدر کے بعد ختم ہو گئی، اب کہا کہ نہیں اب مقابلہ کرنا، یہ بڑے ہزاروں میں ہوں ان کے ساتھ ساز و سامان ہی کیوں نہ ہو، تمہارے پاس ایمانی قوت ہے اور اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہے، تو انشاءاللہ تم ہی غالب رہو گے، تو پھر مسلمانوں کا روب اور دبدبہ ان پر پڑ گیا، تو اس لیے اس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے غزوہ بدر کو، تو آج کے درس میں اسی کا ذکر ہے۔ وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جان لو کہ جو مال غنیمت ہے کسی بھی صورت میں ہو، من شیء، مال کی صورت میں یا اسباب کی صورت میں، کسی بھی صورت میں ہو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اس میں سے پانچواں حصہ خمس یہ اللہ کا، وللرسول اور پھر اللہ کے رسول کا، ولذی القربا اور پھر رسول کے اختیار میں ہے، ولذی القربا پھر اس کے اقربا کا، رشتہ داروں کا، ولیتامہ اور پھر یتیموں کا، والمساکین اور مسکینوں کا، وابن السبیل اور مسافروں کا، ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم ہو اللہ پر ایمان لانے والے، وما انزلنا علی عبدنا اور اس پر کہ جو اللہ نے حکم نازل کیا ہے اپنے بندے پر، یوم الفرقان فیصلے کے دن یعنی بدر کے دن، یوم التقى الجمعان جس دن دو فوجیں دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا اور یاد کرو وہ وقت جب تم تھے میدان کے ولے حصے پر، یعنی مدینہ کی طرف والا جو حصہ ہے جو تمہارے قریب ہے، دنیا کے ایک معنی قرب کے بھی آتے ہیں، قریب کے آتے ہیں، اس لیے کہ انسان کے دنیا کو دنیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک آخرت ہے ایک دنیا، لیکن انسان کے زیادہ قریب دنیا ہے، پہلے انسان دنیا میں آتا ہے پھر آخرت کی طرف جاتا ہے، تو اس لیے وہ انسان کے زیادہ قریب ہے، تو اس لیے دنیا کو دنیا کہا جاتا ہے، تو یہاں کہ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا جو تم اس میدان کے قریب والے حصے میں تھے جو مدینہ کی طرف والا تھا، وہم بالعدوۃ القصوى اور وہ پرلے حصے میں تھے دوسرے کنارے پر تھے تم سے دور تھا اور وہ مکہ کی طرف والا حصہ تھا، والرکب اسفل منکم اور جس کے لیے تم آئے تھے اور جس کو بچانے کے لیے مکے والے آئے تھے، والرکب اسفل منکم وہ نیچے نیچے سمندر کے کنارے سے نکل چکا تھا، یعنی ابو سفیان کا قافلہ جو مال تجارت کا تھا وہ بچ کر نکل چکا تھا، وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ اگر تم میں آپس میں بات چیت ہوتی اور معاہدہ ہوتا، یعنی صحابہ میں اور مکہ والوں میں تم میں اگر کوئی معاہدہ ہوتا، وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ اگر اتنی مہلت دی جاتی کہ آپس میں بات چیت کرو، وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ تو اختلاف پڑ جاتا اس کے قائم ہونے میں، کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتے کہ یہ جنگ نہ ہو، ولیکن لیقضی اللہ امرا لیکن اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج کام کو تمام کرنا ہے، ولیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا جو سمجھو ہو چکا تھا تمام، جس کا فیصلہ ہو چکا تھا، کیا فیصلہ، لیہلک من ہلک عن بینہ کہ جس کو ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو جائے، عن بینہ اتمام حجت کے بعد، اور کن کو ہلاک ہونا تھا، وہ جو اکڑ اکڑ کر آتے تھے، ابو جہل تھا اور بڑے بڑے سردار تھے ان کو، وَيَحْيَا مَنْ حَيَّا عَنْ بَيِّنَا اور زندہ ہونا ہے جس کو زندہ ہونا ہے اتمام حجت کے بعد، یا اس سے اسلام اور کفر بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ آج کس کے رتبے کو بڑھنا ہے، کس کا روب اور دبدبہ پڑنا ہے اور کس کو مٹنا ہے، وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ بے شک اللہ سننے اور جاننے والا ہے، اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا اور وہ وقت یاد کرو کہ جب اللہ نے تمہیں خواب میں ان کا لشکر کم دکھایا، پہلے اطمینان کے جو صحابہ پر اونگ آئی تھی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اونگ آ گئی تھی اور نیند کا غلبہ ہو گیا تھا بدر کی جنگ سے پہلی رات میں، تو اس میں سب نے خواب میں دیکھا کہ ان کا لشکر تو بہت قلیل ہے، ایک خواب میں اور پھر دوسری مرتبہ جب میدان میں آئے تو آنکھوں سے دیکھا تو ایک دوسرے کو کم نظر آ رہے تھے، تو دو مرتبہ اللہ نے یقین کے لیے کہ ہم نے جو خواب میں دیکھا تھا حقیقت میں تو بھی وہی ہے، یہ تو بہت کم ہے اور تھوڑا لشکر نظر آتا ہے، اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا اور جب دکھایا تمہیں اللہ نے خواب کے اندر وہ لشکر تھوڑا، ولو اراکہم کثیرا لفشلتم اگر اللہ دکھاتا تمہیں اس کو زیادہ، یعنی 1000 کا لشکر تھا اور 1000 کا تم دیکھ رہے تھے تو تم پر روب پڑ جاتا، ولو اراکہم کثیرا لفشلتم تو ڈگمگا جاتے تمہارے قدم، وَلَتَنَعْزَاتُمْ فِي الْأَمْرِ اور آپس میں جھگڑا پڑ جاتا ہے اس کام میں، کوئی کہتا کہ نہیں مقابلہ کرنا چاہیے، یہ تو بڑا لشکر ہے کیسے مقابلہ کریں گے، تو اس کا موقع ہی نہیں دیا گیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ لیکن اس اختلاف سے اور ڈگمگانے سے اللہ نے تمہیں بچا لیا، اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بے شک اللہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ یہ دوسری مرتبہ، پہلا خواب کا ذکر تھا، اب وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اور جب اللہ نے تمہیں دکھایا اِذِ الْتَقَيْتُمْ جب تم آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے دونوں لشکر جب آمنے سامنے آ گئے فی اعینکم قلیلا تمہاری آنکھوں میں ان کو کم دکھایا گیا تمہیں وہ کم نظر آئے وَيُقَلِّلُكُمْ فی اعینہم اور ان کی آنکھوں میں تم کم نظر آئے اور دونوں تیار ہو گئے تاکہ ایک دوسرے سے جنگ ہو جائے اور جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تو ابو جہل کو جو لشکر صحابہ کا پھر دیکھ پہلے وہی 100 سے کم نظر آ رہے تھے جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تو دیکھا کہ 1000 سے زیادہ لشکر نظر آ رہا ہے صحابہ کا اور پھر اس میں اور زیادہ اس پر روب پڑ گیا اور شیطان بھی اپنے لشکر کو لے کر بھاگ گیا تو اور زیادہ اس کے قدم ڈگمگانے لگے تو پہلے ہی وار میں وہ شکست کھا گئے فی اعینہم لیقضی اللہ امرہ تاکہ پورا کرے اللہ اپنے کام کو کان مفعولا جس کا فیصلہ ہو چکا تھا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں سارے کام سارے امور ساری چیزیں اللہ ہی کی طرف لوٹنے والی ہیں اور ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے اور اللہ کی منشا یہی تھی کہ آج ان کو فتح ہو اور جو 13 سال تک وہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے تھے اور جو ظلم کیا تھا تاکہ اس کا بدلہ آج لیا جائے اور پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ بڑے بڑے ظالم سردار پھر اس میں مارے گئے اور اللہ نے صحابہ کو فتح عطا کی اور باقی آگے جو جس انداز میں وہ بھاگے وہاں سے اگلے کل کے درس میں انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا کہ شیطان کس شکل میں آیا اور ان کے قدم کیسے ڈگمگائے اور وہ میدان چھوڑ کر کس طرح وہ بھاگے کس طرح ان پر روب پڑا تو وہ منظر کشی انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگی. دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین.
یہ بیماروں کے لیے خاص دعا فرمائیں. یہ ادریس صاحب کے بھائی پاکستان میں کافی بیمار ہیں, ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ پاک انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتها ولا هما إلا فرجتها ولا دينا إلا قضيتها ولا مريضا إلا شفيتها ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخر إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.